السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على من ينفعه، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. آج خطبے کا موضوع ہے طاقتور مومن، المؤمن القوی. طاقت سے کیا مراد ہے؟ مومن کون ہوتا ہے؟ طاقتور مومن کون ہوتا ہے؟ اس طاقت کا اصل کیا ہے، فرع کیا ہے؟ سچے طاقتور مومن کون ہیں؟ ان کی چند مثالیں: ایمان اور طاقت کے دعوے دار کون ہیں؟ ان کی چند مثالیں، اور پھر آخر میں اپنا محاسبہ کر کے دیکھنا ہے ہم کہاں ہیں، کیا ہم واقعی طاقتور ہیں، واقعی ہم سچے اور پکے مومن ہیں. آج کے اس خطبے میں ان چند اہم باتوں پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں. طاقت، قوت سے مراد ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ. اعدو، تم سب تیار کرو. لہم، ان کے لیے، کافروں کے لیے. ما استطعتم، اپنے استطاعت کے مطابق. من قوت، کسی کی تیاری کرو طاقت میں سے، اپنے استطاعت کے مطابق. ومن رباط الخیل، اور گھوڑوں کو رباط کے لیے. جو طاقت کا ایک عظیم حصہ سمجھی جاتی ہے، تو قوت کا لفظ اس آیت کریمہ میں موجود ہے. قوت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی. قوت سے مراد مارنا ہے، طاقت سے مراد مارنا ہے، تو مارنے کی طاقت. جب ہم طاقت کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں، طاقت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے فرع اور ایک ہے اصل. اس آیت کریمہ میں دونوں کا ذکر ہے. اعدو، تم سب مل کے تیار کرو، یا تیار رکھو، یا تیاری کرو، اعداد کرو. تم سب کون؟ خطاب کس سے ہے؟ مومنوں سے. تو پہلی طاقت، یا پہلی قسم کی طاقت جو اصل ہے، وہ ہے ایمان کی طاقت. اور پھر جو دوسری قسم ہے جو فرع ہے وہ ہے پھینکنے کی طاقت, اسلحے کی طاقت, جسم کی طاقت, مال کی طاقت, دولت کی طاقت, دنیاوی طاقت. اصل دین کی طاقت ہے جس کی بنیاد ایمان ہے, تقویٰ ہے, صحیح عقیدہ ہے, علم ہے, عمل ہے, یہ اصل ہے. اور جب یہ مضبوط ہو جائے, مکمل ہو جائے, پھر فروحی طاقت کا حکم دیا ہے. اور پھر اس آیت کریم میں ایک اور چیز بھی یاد رکھیں, کسے حکم دیا جا رہا ہے اعدو؟ اکثر لوگوں نے غلطی کی ہے یہاں پہ. کیا افراد المسلمین کے لیے ہے کہ وہ جہاد کے لیے کافروں کے خلاف تیاری کریں؟ یعنی دوسرے لفظوں میں کہ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے, کیونکہ یہاں پر فعل امر ہے اعدو انتم ایوہ المؤمنون, مومنوں کو یہ حکم ہے. اور حکم فعل امر جو ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے, کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنے استطاعت کے مطابق اسلحہ خرید کے رکھے. جس کے پاس زیادہ پیسے وہ توپ خرید لے, جس کے پاس اس سے زیادہ وہ ٹینک خرید لے, جس کے پاس اس سے کم ہے وہ, جس کے پاس اس سے زیادہ ہے کوئی F-16 خرید لے, جس کے پاس اس سے کم ہے کوئی کلاشنکوف وغیرہ کچھ اور چیز خرید لے. یہ مطلب ہے اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہے, یہ العام الذي اريد به الخاص. لفظ تو عام ہے لیکن اس سے مراد خاص لوگ ہیں, خاص مومن ہیں جو اعداد کرتے ہیں, جو جہاد کی تیاری کرتے ہیں, جن کے ذمہ جہاد ہے. اور یہ کون ہے؟ حکمران وقت جو اولی الامر ہیں. یہ حکم ان کے لیے ہے. اور جب وہ اجازت دیتے ہیں, یہ حکم دیتے ہیں, تب باقی جو رعیہ ہے ان پر پھر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس تیاری کے لیے آگے بڑھیں. لیکن جو بنیادی طاقت ہے, طاقت سے مراد جو بنیادی طاقت جو اصل ہے وہ ہے ایمان کی طاقت, توحید کی طاقت, اتباع سنت کی طاقت, صحیح عقیدہ کی طاقت, علم کی طاقت, عمل کی طاقت, عبادت کی طاقت. یہ سارے کے سارے جو قوتیں ہیں جب یہ موجود ہوں گی تب جو فروعی طاقت ہے وہ کارآمد ہوگی. اور اگر فروعی طاقت موجود ہے اور اصل موجود نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ جو فرع ہے اس میں فروعی طاقت سے کیا مراد ہے؟ تندرستی, صحت, جسم کی طاقت, مال کی طاقت, دولت کی طاقت, عزت کی طاقت, شہرت کی طاقت, اثر رسوخ کی طاقت, یہ طاقتیں بھی موجود ہیں, یہ بھی پاور ہے. لیکن یہ فرع ہے. اور جو بھی اصل کو چھوڑ کے فرع کی طرف دوڑتا ہے اور یہ طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے مل تو جائے گی, لیکن اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ یا نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا, کامیابی کا ذریعہ نہیں بن سکتی. یہ دنیا کی طاقت دنیا میں غرق ہو کے رہ جائے گی, دفن ہو کے رہ جائے گی. تو طاقت سے یہ مراد ہے. اور اس کی دوسری دلیل آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ حکم جو ہے اسلحے کی طاقت کا, یہ کب اللہ تعالی نے دیا؟ مکہ میں دیا یا مدینہ میں؟ جہاد کب مشروع ہو, مکہ میں یا مدینہ میں؟ مکہ کی 13 سال اس دن جہاد کیوں نہیں تھا؟ یہ حکم کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ جو اصل ہے طاقت کا اس کی اشد ضرورت تھی, تربیت تھی ایمان پر, تقوی پر, علم پر, عمل پر. جب 13 سال کی تربیت مکمل ہوئی اور ہجرت کا حکم دیا اور صحابہ کرام نے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور اپنی دنیا ہی قربان کر دی, فروعی طاقت ساری قربان کر دی, ان کا مال، ان کی دولت، ان کے گھر، ان کے کاروبار، سب کچھ قربان کر دیا، کیونکہ اب وقت آیا ہے کہ اس دین اسلام کو، کلمہ توحید کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے، اس بنیادی طاقت کو، اس اصل کو پوری دنیا تک لے کے جانا ہے. تو سن 2 ہجری میں، پہلے سال میں بھی نہیں، ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں جنگ بدر سب سے پہلی جنگ تھی. اور اس جنگ میں کیا تھا مومنوں کے پاس، کون سی طاقت تھی؟ فروعی طاقت تو چھوڑ کے آئے اور اپنے گھروں سے جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، لیکن جو اللہ نے چاہا وہی ہوا اور جنگ ہوئی، سب سے پہلی جنگ، جنگ بدر. اور بدری صحابی عظیم صحابہ اکرام میں سے ہیں. جنگ بدر کی وجہ سے جب یہ صفت ان کے ساتھ جوڑی جاتی ہے صحابی کے ساتھ، اور بدری صحابی کہا جاتا ہے، یہ عام صحابی نہیں ہے، اب طاقتور صحابی ہے، عزت والا صحابی ہے، عظمت والا صحابی ہے. تو طاقت کون سی تھی ان کے پاس؟ 313-314، 1000 کے مقابلے میں اسلحہ کیا تھا ان کے پاس؟ کتنے گھوڑے تھے، کتنی اونٹ تھے، کتنی تلواریں، کتنی ڈھالیں تھیں، کتنی نیزے تھے، کتنی تیر تھے، کتنے تیر انداز تھے، کیا تیاری کر کے گئے تھے. لیکن جب اصل موجود تھا، ایمان کی طاقت موجود تھی، تو پھر فتح بھی ہوئی. ایمان کی طاقت موجود ہے، تقوی کی طاقت موجود ہے، علم کی طاقت ہے، عمل کی طاقت ہے، اتباع سنت کی طاقت ہے، دین سے محبت کی طاقت ہے. تو یہ اصل ہے، یہ بنیاد ہے. مومن سے کیا مراد ہے؟ طاقت اور مومن کی ہم بات کر رہے ہیں، چلو طاقت تو ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے، تاکہ کس میں بھی ہم نے جان لیے اصل کیا ہے، فرع کیا ہے. تو مومن کون ہے؟ مومن اسے کہتے ہیں جو ایمان لے آتا ہے ارکان ایمان پر، جس چیز پر ایمان لانا واجب ہے اس کے اوپر فرض ہے، جب وہ ان چیزوں پر ایمان لے کے آتا ہے تب اسے مومن کہا جاتا ہے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الایمان، یہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وان تؤمن بالقدر خیره وشره. یہ 6 ارکان ہے، 6 ستون ہے ایمان کے. اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، چاہے اچھی ہو یا بری ہو. اور جو ان 6 ارکان کو نہیں جانتا وہ کیسا مومن ہے؟ یا تو اس کا ایمان ہے ہی نہیں، کیونکہ جو ان 6 ارکان میں سے کسی ایک رکن کا بھی انکار کرتے تو دائرہ اسلام میں وہ داخل ہی نہیں ہوا، یا اگر دائرہ اسلام میں وہ داخل ہوا تھا، پیدک مسلمان گھرانے میں ہوا تھا، ان 6 میں سے کسی کو اس نے 6 میں سے کسی کا انکار کیا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. یہ ایمان کی بنیادیں ہیں، ستون ہیں. تو پھر ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ طاقت کیا ہے، مومن کیا ہے، طاقتور مومن کون ہوتا ہے، اور کی کیا قدر و قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. طاقتور مومن وہ ہوتا ہے جو ان دونوں طاقتوں کو حاصل کر لیتا ہے. پہلے اصل ہے پھر فرع ہے, یاد رکھیں. اور جو پہلے فرع حاصل کر لیتا ہے پھر اصل کے لیے تیاری کرتا ہے تو وہ کمزور ہے, طاقتور نہیں ہے. دنیا کی طاقت جس نے حاصل کر لی ہے, اصل کی طاقت بھی حاصل کر لی ہے, مال کی طاقت بھی حاصل کر لی ہے, دولت کی طاقت بھی حاصل کر لی ہے, کثرت تعداد کی طاقت بھی حاصل کر لی ہے, لیکن ایمان کی طاقت, صحیح عقیدے کی طاقت حاصل نہ کر سکا. تو یہ فروعی طاقت اس کے کوئی کام نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کر لیتے ہیں. تین بڑی طاقتیں تھیں. ایک جزیرہ عرب میں مشرکین کا غلبہ تھا, اتنا غلبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا پیارا گھر الکعبۃ المشرفہ کے گرد 360 بت تھے. دور جاہلیت میں, اور جب اسلام کے نور کا آغاز ہوا اور وحی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, 13 سال مکی زندگی میں یہ بت موجود تھے اور 8 سال مدنی زندگی میں یہ بت تب بھی موجود تھے. 21 سال وحی کے نور کے ہوتے ہوئے یہ بت موجود تھے. 8 ہجری میں, 8ویں سال ہجری میں فتح مکہ ہوتا ہے, عظیم فتح ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. لیکن جو 21 سال یا 20 سال جو گزرے ہیں, مسلمانوں نے کیوں نہیں ان بتوں کو توڑا؟ کیوں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یعنی زمین کی پاک ترین حصہ ہے کعبہ معظمہ, اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, 360 بت کا طواف ہو رہا ہے, سجدے ہو رہے ہیں, کو پکارا جا رہا ہے, کسی ایک صحابی نے بھی ایک بت کو نہیں توڑا, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک بت کو توڑا ہے. اگر توڑ دیتے اور کافروں کو قتل کر دے تو شہید. جب مسلمان کو کوئی کافر قتل کرتے اللہ کے لیے, توحید کے لیے, سنت کے لیے, دین کی سربلندی کے لیے, فی سبیل اللہ, تو مسلمان جو ہے ہم ان کے لیے دعا کرتے کہ شہداء میں سے ہو, شہید ہے, کیوں شہادت کے وہ طلبگار نہیں تھے, جنت کی ان کو ضرورت نہیں تھی کیا؟ لیکن وقت نہیں تھا. ابھی ایمان کی طاقت باقی ہے, ابھی تقوی کی طاقت باقی ہے, ابھی علم و عمل کی طاقت باقی ہے, تربیت ہے, ابھی ایمان کی تربیت ہے, صحیح عقیدے کی تربیت ابھی باقی ہے. دوسری طاقت مشرق میں کسرا کی طاقت تھی, دنیاوی طاقت سے مالا مال تھا, 1000 سال پرانی سلطنت اس زمین پر موجود تھی, اور بدترین ظالم تھے دنیا کی. اور مغرب میں قیصر کی طاقت تھی, دنیاوی طاقت ان کے پاس بہت تھی, ایمان والے کہاں ہیں، ایمان کی طاقت کتنی تھی، کہاں تھی؟ چند لوگ تھے، تھوڑے سے لوگ تھے مکہ کی سرزمین پر، پھر مدینہ کی طرف آئے ہیں. جزیرہ عرب سارا نہیں، صرف دو شہر جزیرہ عرب کے، اور وہ بھی مکمل طور پہ سارے کے سارے مومن نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 14th year، سن 14 ہجری اور 15 ہجری، یہ 2 سال یاد رکھنا. نہ تو قیصر کی طاقت رہی، نہ کسرا کی طاقت رہی، اور نہ ہی مشرکین کو کوئی طاقت بچی. مشرکین کی طاقت ٹوٹی سن 8 ہجری میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اور یہ دو بڑی سلطنتیں جو دنیا کے سب سے طاقتور لوگ تھے، وحی کے نور کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چند سالوں کے بعد وحی کے نور کے ہوتے ہوئے یہ دور سلطنت گر جاتی ہے. نہ قیصر کی طاقت رہتی ہے اور نہ کسرا کی طاقت رہتی ہے. کس نے توڑا؟ کتنا اسلحہ ان کے پاس تھا؟ کتنی دنیاوی طاقت ان کے پاس تھی؟ یہ طاقتور مومن تھے جنہوں نے دنیا کے سب سے بڑے ظالموں کا خاتمہ کیا. ابتدا ایمان سے ہے، توحید سے ہے، صحیح عقیدے سے ہے، اور انتہا کامیابی ہے، غلبہ ہے دشمنوں پر. اور پھر اسی بہترین زمانے میں صحابہ کرام کے آخری دور میں، بلکہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ہی فتنوں کے دروازے کھلے اور امت پر مصیبتوں کا آغاز ہوا. گمراہ فرقے نکلے، خوارج نکلے اور روافض نکلے. ابتدا سیدنا عثمان کے دور سے ہوئی اور ان کا ظہور سیدنا علی کے زمانے میں ہوا. اور یہ دونوں گروہ کلمہ پڑھنے والے، یہ یہود و نصارہ کے گروہوں میں سے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، امت میں سے کلمہ پڑھنے والے تھے. انہوں نے کیا کیا؟ خوارج نے کیا کیا؟ فروع طاقت کے پیچھے لگے. اور یہ سمجھ بیٹھے کہ جب ہماری کثرت تعداد ہوگی، ہمارے پاس اصل کی طاقت ہوگی، تو ہم پوری دنیا کو فتح کر لیں گے، شریعت کا نفاذ پوری دنیا میں کریں گے. پہلے خود شریعت کو سمجھا ہے، شریعت کے نفاذ کی بات کرنے والے اللہ کے لیے کان کھول کے سن لیں. کیا پہلے خود شریعت کو سمجھا ہے کہ شریعت کی بنیاد کیا ہے؟ شریعت کہتے کسے ہیں؟ اصول الایمان کیا ہے؟ کلمہ توحید کا معنی کیا ہے؟ جانتے ہیں؟ کیونکہ شریعت کے نفاذ کے لیے صرف حدود تعزیرات قائم کرنا نہیں ہے، یہ شریعت کا ایک حصہ ہے، جزء ہے، پوری شریعت نہیں ہے. شریعت کی بنیاد ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، توحید ہے اور سنت ہے، یہ شریعت کی بنیاد ہے. کیا سمجھا ہے؟ خوارج نے کہا ہم نے سمجھا ہے، ہم شریعت کا نفاذ کرتے ہیں. کیوں؟ صحابہ کرام کہاں گئے؟ کہتے مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ. سیدنا علی مرتد ہو گئے. کیوں؟ شریعت کا نفاذ نہیں کیا. اگر سیدنا علی شریعت کا نفاذ نہیں کر سکتے تو پھر کون کر سکتا ہے؟ اگر صحابہ کرام نہ کر سکے تو دنیا میں ان کے بعد کون ہے کرنے والا؟ اللہ کی قسم، اگر صحابہ کرم نہ کر سکتے تو آج ہم بھی نہ کر سکتے. یہ دین, یہ شریعت ہمیں کن سے ملی ہے؟ انڈیا پاکستان میں, بر صغیر میں بت پرستی آج بھی ہو رہی ہے. ہندو تھے ہمارے آبا و اجداد, کون تھے؟ توحید کا نور کون لے کے آیا ہے؟ سنت کا نور کون لے کے آیا ہے؟ کس نے قربانیاں دی ہیں؟ اور یہ مردود کہتے ہیں مرتد ہو گئے. صرف یہاں تک نہیں, بد زبانی بد کلامی اپنی جگہ پر, تکفیر اپنی جگہ پر, تلوار بھی اٹھائی. جب تکفیر ہوتی ہے پھر قتل و غارت بھی ہوتی ہے. اور ایسے شریعت کے نفاذ وہ چاہتے تھے جس کی ابتدا صحابہ کرام کا خون تھا. وہ اپنے آپ کو طاقتور مومن سمجھتے تھے, ہم طاقتور ہیں. جتنی جنگیں ابھی تک یہ جیتتے آئے ہیں مسلمان, ہم بھی ان کے ساتھ تھے. سبحان اللہ, اہل فتنہ, اہل باطل, اہل زیغ, خواہش کے نفس کی پیروی کرنے والے, نفس پرست کہتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں, ہم شریعت کا نفاذ کریں گے. اور دوسری طرف دوسرا گروہ روافض کا, انہوں نے کہا ہم طاقتور مسلمان ہیں, ہم آل بیت سے محبت کرتے ہیں, ہمارا حق ہے کہ ہم شریعت کا نفاذ کریں کیونکہ ہم آل رسول سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہم انہی میں سے ہیں. اہل بیت کی محبت کو دیوار بنا کر صحابہ کرام کی تکفیر کی ہے. اور اس طریقے سے باطل گروہ نکلتے آئے, اور ہر گروہ کے لوگ یہ کہتے تھے ہم طاقتور مومن ہیں, ہم طاقتور مومن ہیں. سچے طاقتور مومن وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تربیت حاصل کی, ایمان کی طاقت کی تربیت اور اسلحے کی طاقت کی تربیت. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تربیت کی اپنے خاص پیاروں کی, صحابہ کرام اور اہل بیت دونوں شامل ہیں. جب صحابی کہتے ہیں تو اہل بیت شامل ہو جاتے ہیں, ان سے جدا نہیں ہے. صحابی کی تعریف میں وہ بھی شامل ہے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس میں تین شرطیں پائی جائیں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات. نمبر دو, ایمان. نمبر تین, اسی ایمان پر موت آنا. ملاقات ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, ایمان بھی لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور موت بھی اسی ایمان پر آئی, تو اسے صحابی کہتے ہیں. ابوبکر صدیق شامل ہے کہ نہیں؟ عمر فاروق شامل ہے کہ نہیں؟ سیدنا علی شامل ہے کہ نہیں؟ فاطمہ الزہرا شامل ہے کہ نہیں؟ سیدنا الحسن الحسین شامل ہے کہ نہیں؟ تو صحابہ کرام اور اہل بیت سب شامل ہیں, سب کو صحابی کہا جاتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں وہ دگنا حق رکھتے ہیں, کیونکہ وہ صحابی بھی ہیں رشتہ دار بھی ہیں. حضور جماعت کے نزدیک دونوں سے محبت کرتے ہیں, صحابہ کرام سے بھی اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, ان کی اتباع کرتے ہیں, ان کی فضیلت کو جانتے ہیں. جو جھگڑوں کے بیچ میں ان میں سکوت خاموشی اختیار کرتے ہیں, یہ عقیدہ ہے سنت الجماعت کا صحابہ کرام کے متعلق. اور جو بعد میں آئے جنہوں نے ان کے خلاف تلواریں اٹھائی, ان عظیم لوگوں پر کفر فتوے لگائے ہیں, وہ طاقتور مومن کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ اپنے سب سے پہلے اپنا ایمان کا جائزہ لے لیں. کیسے مومن ہیں جو مومنوں کو سرداروں کی تکفیر کرتے ہیں، ان کے خلاف تلواریں اٹھاتے ہیں. دور حاضر میں دیکھ لیں، بعض لوگ کہتے ہیں القاعدہ والے جو ہیں یہ مرد مومن ہیں، طاقتور مومن ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں داعش والے طاقتور مومن ہیں. یہ وہی خوارج ہیں جنہوں نے کل صحابہ کرام کے خلاف تلوار اٹھائی، آج یہ اہل ایمان کے خلاف مسلمانوں کے تلوار اٹھاتے ہیں اور قتل عام کرتے ہیں. کیا فرق ہے دونوں میں؟ مجھے بتایا، فرق صرف اتنا ہے جو پہلے دور کے خوارج تھے، بہترین زمانے میں جو موجود تھے، انہوں نے اپنے زمانے کے بہترین لوگوں کے خلاف تلوار اٹھائی، صحابہ کرام کے خلاف. اور دور حاضر کے خوارج جو ہیں وہ اپنے زمانے کے بہترین لوگوں کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں جو ان کے متبعین ہیں، بے احسان. نہ تو کسی عالم کی بات کو سنتے ہیں، جیسا کہ پہلے خوارج صحابہ کرام کی بات کو نہیں سنا، ان کے اپنے علماء ہیں، اپنا ٹولہ ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ دین بن جاتا ہے، شریعت بن جاتی ہے، اور جس چیز سے روکتے ہیں وہ دین کا حصہ ہو نہیں سکتا. آج کے لوگوں کو دیکھ لیں، اپنے بنائے ہوئے علماء کی بات سنتے ہیں اور ان میں سارے کے سارے جہل مرکب کا شکار ہے. اور آج دیکھ لیں ان کا طریقہ، دیکھ لیں قتل کرنے کا طریقہ، دیکھ لیں. یہ طاقتور مومن ایسے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بدترین کافروں کو قتل کیا گیا، ابو جہل کا سر لے کے آئے تھے کہ نہیں؟ سید عبداللہ بن مسعود سر لے کے آئے تھے ابو جہل کا، اپنے زمانے کے بدترین کافر. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، خطرناک اور بدترین دشمنی مول لینے والے، اپنے زمانے کا مسلمانوں کو مول کا بدترین دشمن. سید سمیہ رضی اللہ عنہ کا قاتل، بے دردی سے قتل کرنے والا، آل یاسر کو عذاب دینے والا، سیدنا بلال کو تکلیفیں دینے والا، کافروں بدکاروں کا سردار سیدنا عبداللہ بن مسعود سر لے کے آتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کو نیزے پہ ڈال کے رکھ دیا کچھ دنوں کے لیے تاکہ دنیا دیکھے؟ کیوں نہیں رکھا؟ حرمت نہیں ہے کافر کے سر کے، کوئی حرمت نہیں ہے. ایک گندگی کے گڑے میں ان کی لاشوں کو پھینک دیا، سروں کو بھی پھینک دیا، دفن کر دیا. یہ طریقہ کیوں نہیں اپنایا دہشت پھیلانے کا کافروں کے دلوں میں؟ تربیت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، کافر کو قتل بھی کرنا ہے تو طریقے سے قتل کرنا ہے، اگر بکری کو بھی ذبح کرنا ہے تو طریقے سے ذبح کرنا ہے، جانور کا قتل کرنا ہے تو ایسے قتل کرنا ہے کہ اس کو تکلیف نہ ہو. آج یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یا تو یہ طاقتور مومن ہیں اور نعوذ باللہ صحابہ کرام طاقتور تھے ہی نہیں، نعوذ باللہ مومن ہی نہیں تھے، یا پھر وہ طاقتور مومن تھے اور یہ کچھ بھی نہیں، اور یہی حق ہے واللہ. دوسری بڑی نشانی دیکھ لیں آپ، جو لوگ آج جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ ایمان کی طاقت کیسے پیسے پشت ڈال کر فروع طاقت کے پیچھے لگتے ہیں. دیکھ لیں آپ، جتنی بھی آج کے دور میں جہاد کا نام لیتے ہیں، ان کے تعلقات اہل بدعت کے ساتھ دیکھ لیں، اہل کفر کے ساتھ دیکھ لیں، روافض ان کے ساتھ ہیں، اہل بدعت، اہل تصوف ان کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ بعض ایسی جماعتیں ہیں جن کے رہنما قبر پرست بریلوی بھی ہیں. جہاد کرنا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے دائیں بائیں کوئی رافضی ہے، کوئی بریلوی، کوئی قبر پرست ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ طاقت کا ہونا لازمی ہے، جنگ بھی تو کرنی ہے، جہاد بھی تو کرنا ہے نا. یہ فروئے طاقت تمہاری کیا کام آئے گی؟ اللہ قسم ساری دنیا کی طاقت حاصل کرنا. اگر اللہ تعالی راضی نہیں ہے تو پھر کوئی طاقت کام نہیں آتی. اگر جہاد کر رہے ہیں تو پھر جہاد کرنے کا حق جان لو کیا ہے. کافروں پہ حملہ کرنا ہے اور ان دواعش اور روافض اور قبر پرستوں کے ساتھ کیا خیر ہے ایسی طاقت میں، اور کہاں فتح ملنے والی ہے؟ یہ کمزور ترین لوگ ہیں، یہ طاقتور مومن نہیں ہے. اور جب امت میں ایسے لوگ کثرت سے پائے جاتے ہیں تو آج امت کا حال سب کے سامنے کتنا خستہ حال ہے. کمزور امت ہے آج ہماری امت. کیوں کمزور ہے؟ کیونکہ ایمان کی کمزوری ہے، صحیح عقیدے کی کمزوری ہے، توحید سنت کی کمزوری ہے، منہج کی کمزوری ہے. ہم دنیا کے پیچھے لگنے والے لوگ ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، جب اس دین کی قدر جانیں گے، ایمان کی قدر جانیں گے، توحید اور سنت کی قدر کریں گے، صحیح منہج کو اپنائیں گے، اللہ کی قسم یہ حالت نہیں رہے گی، یہ کمزوریاں دور ہو جائیں گی. جب ہم میں سے ہر مومن، ہر مسلمان اپنے ایمان کو مضبوط کرے گا، اپنے ایمان کی تجدید کرے گا، صحیح عقیدہ اپنائے گا، موحد تبع سنت بنے گا، منہج سلف کو اپنانے والا بنے گا، اللہ کی قسم اس امت کی حالت بدل جائے گی. ان جاہلوں کی طرف مت دیکھیں جو جہل مرکب کا شکار ہے. ایک صدی ہونے والی ہے، کتنے ملک فتح کر چکے ہیں. طاقتور اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، طاقتور مومن ہیں، کتنے ملک کافروں کے فتح کیے ہیں، اپنے کتنے ملک آزاد کر چکے ہیں، بلکہ اپنے کتنے ملک گوا چکے ہیں اور کتنی اور گوانا چاہتے ہیں. یہ طاقتور مومن ہے. حدیث کی طرف آتے ہیں، پیاری حدیث ہے. طاقتور مومن، پھر کمزور مومن کی بات ہے، پھر اس طاقت کو کیسے برقرار رکھا جاتا ہے، کمزوری کیسے ہوتی ہے، اس سے چھٹکارا کیسے ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المؤمن القوی، طاقتور مومن خیر، بہتر ہے، واحب الی اللہ، اور اللہ تعالیٰ کو پیارا ہے، من المؤمن الضعیف، کمزور مومن سے. کتنی پیارا وصف ہے، قوی مومن ہے، طاقتور مومن ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا بلند درجہ ہے، خیر، بہتر ہے، واحب، اور سب سے زیادہ پیارا ہے اللہ تعالیٰ کو. لیکن صرف قوی نہیں ہے، المؤمن پہلے ہے، قوی بعد میں ہے. کس سے؟ المؤمن الضعیف، مؤمن پہلے ہے، کمزور بعد میں ہے. مؤمن تو ہے نا، ایمان کی کمزوری ہے یا جسمانی طاقت کی کمزوری ہے یا علم کی کمزوری ہے، عمل کی کمزوری ہے، کوئی بھی کمزوری ہے، لیکن مومن تو ہے نا، موحد ہے، متبع سنت ہے، مومن ہے. کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، بد عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، موحد متبع سنت ہے، لیکن ایمان کی کمزوری ہے تھوڑی سی. کبیرہ گناہ کر لیتا ہے، کبیرا گناہ کرنے کے بعد کبھی توبہ کی کبھی نہ کی، صغیرہ گناہ کرتا رہتا ہے، کمزور ہے، لیکن کیونکہ ایمان کا نور ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وفی کل خیر، دونوں میں خیر ہے، جب ایمان تھے تو پھر خیر ہے، جب ایمان نہیں ہے، صحیح عقیدہ نہیں ہے، توحید و سنت نہیں ہے، صحیح منہج نہیں ہے، تو پھر کوئی خیر نہیں ہے. ٹھیک ہے، دونوں کا پتہ چل گیا ہے، اب اس ایمان کو ہم تازہ کیسے کریں، مضبوط کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احرص علی ما ينفع، جس چیز میں تمہارا نفع ہے اس پر حریص رہو، اس کے لیے جد جہد کرو، محنت کرو، اسے حاصل کرنے کے لیے مشقت کرو، سستی کاہلے سے کوئی کام بننے والا نہیں، کیونکہ مومن سست نہیں ہوتا، طاقتور مومن سست نہیں ہوتا، طاقتور مومن چست ہوتا ہے، کام کرنے والا ہوتا ہے، حریص ہوتا ہے، ہر خیر کی طرف دوڑنے والا ہوتا ہے. دوڑ کی بات آئی تو پھر دوڑ کی بات بھی سن لیں. قرآن مجید کا انداز بیان میں اللہ تعالیٰ بڑے پیارے انداز بیان سے موشن کا ذکر کرتے ہیں، حرکت کا. جب بات آتی ہے رزق کی، دنیا کی رزق حاصل کرنے کی، تو کون سا لفظ اللہ نے بیان فرمایا ہے؟ کیا ہو گیا؟ جب رزق کی بات آئی ہے، رزق کو حاصل کرنے کے لیے کون سی حرکت کرنی ہے؟ فامشوا فی مناکبھا وکلوا من رزقی والیہ النشور. فامشوا، چلو. مشی کسے کہتے ہیں؟ چلنے کو کہتے ہیں. اچھا، جب بات آئی ہے جمعہ کی نماز کی، تو کون سا لفظ ہے؟ فسعوا الی ذکر اللہ. سعی کسے کہتے ہیں؟ مشی سعی میں کیا فرق ہے؟ سعی تیزی سے چلنا ہے، تو دنیا کے پیچھے چلو، دوڑو نہیں، تیزی سے مت چلو دنیا کے پیچھے، کیونکہ رزق اللہ نے لکھا تمہیں ملنا ہی ہے، لیکن تم چلنے والے بنو، تمہیں ملے گا. عبادت کے لیے تیزی سے چلو، دین کے لیے تیزی سے چلو. جب بات اللہ تعالیٰ مغفرت کو جنت کی آئی، تو اللہ نے کیا بیان فرمایا ہے؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا السماوات والارض. یہاں پہ کیا ہے؟ سارعوا اور اسعوا میں کیا فرق ہے؟ صحیح تیزی سے دوڑنا ہے، سارعوا اس سے زیادہ تیز. کتنا تیز؟ دوسری آیت میں وسابقوا. سابقوا سارعوا میں کیا فرق ہے؟ سبقت کمپٹیشن ہوتا ہے دو کے دو سے زیادہ کے بیچ میں. جنت کے لیے دوڑ لگاؤ اور ایک دوسرے سے آگے بڑھو. کمپٹیشن میں انسان زیادہ دوڑتا ہے کہ نہیں، تاکہ وہ پہلا نمبر نکلے، سب سے آگے ہو. تو جنت کے لیے اثر دوڑ لگانی ہے تو جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ. یہ طاقت ہے، بات پھر طاقتور مومن کی. اچھا، جب توبہ کی بات آئی ہے، اللہ تعالی کی طرف واپسی کی بات آئی ہے، تو کون سا لفظ ہے؟ ففروا الی اللہ. فرار کسے کہتے ہیں؟ اب سعی بھی ہے، سارعو بھی ہے، اور فرار بھی ہے. انسان فرار کب ہوتا ہے؟ جب ڈر جاتا ہے، دہل جاتا ہے، شیر سامنے آ جاتا ہے، تو انسان دوڑتا ہے کہ نہیں؟ جان بچار انسان کیسے دوڑتا ہے؟ پوری طاقت لگاتا ہے کہ نہیں؟ ففروا الی اللہ. طاقتور مومن فرار ہوتے اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے. بشر ہے، معصوم نہیں ہے، غلطی کا ارتکاب ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن فرار ہو جاتے ہیں اللہ تعالی کی طرف، واپس لپکتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. ففروا الی اللہ، اور اس کے بعد کوئی لفظ ہے نہیں، کوئی تیزی کا لفظ فرار کے بعد کوئی ہے؟ اس سے تیز کوئی اور لفظ ہے؟ F-16 یا جیٹ کی بات نہیں کر رہا میں، چلنے والے انسان کی بات کر رہا ہوں. جب انسان موت سے بچنے کے لیے دوڑ لگاتا ہے اسے فرار کہتے ہیں. ٹھیک, واپس آتے ہیں. احرص علی ما ينفعک, حریص رہو ہر چیز جو تمہارے لیے نفع بخش دنیا میں اور آخرت میں. واستعن باللہ, تمہارا حرص کافی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتے رہو. استعن باللہ, اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا توحید عبادت ہے. موحد بنو, اپنے توحید کو مضبوط بناؤ. یہ نہ کہو کہ میں ہوں کرنے والا, میں طاقتور ہوں, میں نے جو کچھ کمایا ہے جو کچھ کیا ہے اپنی محنت سے کیا, اپنے عقل کی بنیاد پہ کیا ہے, ہرگز نہیں. تم حریص رہو, جو کر سکتے ہو وہ کرو, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہو. طاقتور مومن بننا چاہتے ہو, یہ طریقہ ہے. صرف حرص کافی نہیں ہے, اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد لازمی ہے. واستعن باللہ ولا تعجز, عاجز مت رہنا, مجھ سے نہیں ہو سکتا, میں کر نہیں سکتا. پانچ وقت با جماعت پڑھنا مشکل ہے میرے لیے, آخر روزی روٹی بھی تو کمانی ہے نا. فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہوں تو پھر آنکھ دیر سے کھلتی ہے اور آفس دیر سے جاتا ہوں, وہاں پہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. ظہر کی نماز پڑھ نہیں سکتا, کاروبار اتنا ہوتا ہے, فائل اتنی ہوتی ہے, ختم لینے کا نام نہیں لیتی. عصر کی نماز پڑھتا ہوں تو پھر آرام کب کرتا ہوں. مغرب کی نماز ویسے چلی جاتی ہے سونے میں, عشق کی نماز کبھی دل کیا تو پڑھ لی, ورنہ وہ بھی مشکل. کبھی کیا زندگی ہے یہ زندگی ہے مسلمان کی. عاجز ہیں ایسے لوگ, دنیا کے بدترین اور کمزور ترین لوگ ہیں. لا تعجز, اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کرو. استعین باللہ ولا تعجز, اللہ کی قسم پانچ وقت نماز با جماعت پڑھو, اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کرتے ہوئے قدم آگے بڑھاتے رہو. اللہ کی قسم کھا رہا ہوں میں, اگر دو گھنٹے بھی سو لو, چوبیس گھنٹے میں دو گھنٹے سو لیتے ہو نا, اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے, یہ دو گھنٹے ہی کافی ہیں. ایسا سکون اطمینان ملتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اگر اللہ راضی نہ ہو دنیا کو پانے کے لیے, دس گھنٹے بھی سو لیتے ہو, اپنی شکل شیشے میں جا کے دیکھنا, سکون ملتا ہے, آرام مل جاتا ہے, واللہ تب بھی نہیں ملتا. نہ تو آنکھیں ٹھیک طریقے سے کھلتی ہیں, نہ ٹانگیں ساتھ دیتی ہیں کھڑے ہونے کے لیے, نہ ذہن ٹھیک ہوتا ہے اور نہ دل صاف ہوتا ہے. گھر والوں پر بد کلامی بد زبانی سے پیش آنا, رشتے دار اپنے پیارے اس سے تنگ, اپنے گھر والے اس سے تنگ, پڑوسی اس سے تنگ, دوست اس سے خفا, نہ دین ہے نہ دنیا ہے, کیا زندگی ہے. استعن باللہ ولا تعجز. ارے علم حاصل کرنا ہے, اس کے لیے وقت درکار ہے, کہاں سے ہوں میں وقت لے کے آؤں گا. سولہ گھنٹے میں ٹیکسی چلاتا ہوں, سونے کو مشکل سے چار گھنٹے ملتے ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب کہتے رہتے کہ بس علم حاصل کرو, علم حاصل کرو. کہاں سے علم حاصل کرو؟ استعن باللہ ولا تعجل, اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کرو. واللہ عاجز مت, پر قدم بڑھاؤ, آگے دیکھو کہاں سے کیسے وقت ملتا ہے. اللہ کی قسم تمہیں خبر تک نہ ہو, اور جس رزق کے پیچھے تم دوڑ رہے ہو واللہ اتنا ملے گا جتنا تمہارے مقدر میں لکھا ہے, اس سے ایک ریال زیادہ کم مل نہیں سکتا. بیس گھنٹے کام کر کے دیکھ لو, ملے گا اتنا ہی جتنا لکھ دیا گیا ہے, اور روزانہ کا رزق ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے. ہم نے کیا کھانا ہے, کتنا کھانا ہے, لکھ دیا گیا ہے. کتنے ایسے لوگ تھے جو صبح کے وقت اٹھ کے یہ خواہش کر چکے تھے کہ آج ہم بریانی کھائیں گے, بریانی کے وقت سے پہلے ہسپتال میں پڑے, آئی سی یو میں پڑے ہوئے. مقدر میں نہیں تھا کھانا بریانی, آج لکھ دیا گیا ہماری تقدیر میں. جو رزق ہمیں ملنا ہے وہ مل کے رہے گا, اللہ کی قسم کوئی اور چھین نہیں سکتا, اور جو نہیں ملنا تھا وہ مل نہیں سکتا, کوئی دے نہیں سکتا. آگے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ, مصیبت پہنچ رہتی ہے, طاقت اور اومنگ کی ہم بات کر رہے ہیں, اگر کوئی مصیبت آ جائے زندگی میں, مومن کی زندگی میں, تو اسے کیا کرنا چاہیے, کیا کہنا چاہیے؟ سب سے پہلے وہ یہ کہے فلا تقل لو, اگر ہرگز مت کہنا, اگر میں یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا, وہ نہ کرتا تو وہ نہ ہوتا, اگر میں گاڑی پہ نہ جاتا تو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا, اگر دوست کی بات مان لیتا, صبح کے سفر کر لیتا, شام کو نہ کرتا تو نقصان سے بچ جاتا, اگر فلان کا مشورہ میں سن لیتا تو پھر تجارت میں اتنا نقصان نہ ہوتا. یہ اگر جو ہے نا, اگر یہ مصیبت ہے, یہ مومن کو کمزور کر دیتا ہے, ایمان کو کمزور کر دیتا ہے. اور بعض لوگوں کی مت ماری گئی ہے ہر بات پہ, اگر ایسا نہ کرتا تو ویسے ہوتا, اگر ایسا نہ کرتا تو ویسے ہوتا. جانتے کون ایسے کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ہیں سب کچھ کرنے والے, جو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب نہیں کرتے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود مختار کل ہے, وہ اپنی عقل مندی سے, اپنی چالاکیوں سے مال کمایا ہے. دنیا میں ان لوگوں کا اثر رسوخ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ عقل مند لوگ ہیں, سمجھدار ہیں, دانشور ہیں, لوگوں کو اونگوں پہ نچانا جانتے ہیں. اب مصیبت آئے تو کیا کہتے ہیں؟ ہے اگر ایسے نہ کرتا تو پھر یہ مصیبت نہ آتی. اور جو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہتے ہیں, مصیبت آ جاتی ہے, ان کو پتہ ہوتا مصیبت کس کی طرف سے آئی ہے, اگر نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ, اگر مت کہنا, لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا, اگر میں ایسا اور ایسا کر لیتا تو ایسا نہ ہوتا, وَلَكِنْ قُلْ, لیکن یہ کہو. کیا کہیں؟ جب کوئی مصیبت آئے, کوئی کام ہم کرنا چاہتے ہم سے نہ ہو سکا, بڑی محنت کی, بڑی کوشش کی کرنے کی, نہ ہو سکا, ڈاکٹر بننے کی خواہش تھی, محنت کی, نہ بن سکا, انجینئرنگ کی محنت کی, نہ بن سکا, اچھے تاجر بننے کی کوشش کی, نہ بن سکا, ایک اچھی ڈیل ملنے والی تھی, نہ مل سکی, جب کبھی بھی ایسا ہو, عاجز نہیں ہو, اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرتے رہتے ہو, اور کوئی مصیبت آ گئی ہے, یا کوئی خیر جو تم چاہتے سے جو تم چاہتے تھے وہ پا نہ سکے, کوئی شر ایسا تھا جسے بچنا چاہتے تھے وہ سر پہ آن کھڑا ہوا, وہ شر جا کے ملا ہے, کوئی مصیبت آئی ہے, ولیکن قل قدر اللہ وما شاء فعل, اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے, جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور وہی ہوتا ہے. ہم عاجز مسکین حقیر کمزور کیا کر سکتے ہیں؟ جو اللہ نے چاہا ہے وہی ہوا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں, ہماری چاہت اللہ تعالیٰ کی چاہت کے ماتحت, جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. ہم چاہت کرنے والے بنے, خیر کی طرف قدم بڑھائیں, اگر اللہ نے اس خیر کو ہماری قسمت میں لکھا ہے تو مل کے رہے گا, نہیں لکھا ہے تو ملے گا نہیں, لیکن ہمیں اس اجر سے محروم بھی نہیں کرے گا, کیونکہ ہم نے خیر کو چاہا ہے اور قدم بھی بڑھایا ہے. ڈاکٹر بننا ہے, محنت کرو, پڑھو, وقت نکالو, بشرطیہ کہ صرف پڑھائی نہیں کرنی بلکہ ساتھ ساتھ عبادت بھی کر. اللہ تعالیٰ کا حق سب سے پہلے ہے. بعض بچے کتابوں میں بیٹھتے ہیں, ڈاکٹر بننا ہے, بس کتابوں میں زندگی گزر جاتی ہے. نماز کب آئی, کب گئی, نماز با جماعت و دور کی بات الگ سے بھی نہیں پڑھتے, ڈاکٹر بن گئے, کیا خیر ہے ایسے ڈاکٹر میں؟ امت کو ایسے ڈاکٹر سے کیا فائدہ ہے جو لٹیرا بن کے آیا ہے, جو اللہ تعالیٰ حق کا حق نہیں جانتا, جس کا ایمان کمزور ہے, جس نے کبھی رب کو سجدہ نہیں کیا, کرتا ہے تو اپنی مرضی سے کرتا ہے, ایسے ڈاکٹر میں کیا خیر ہے؟ کیا مریضوں کا علاج وہ کرے گا؟ یہ تاجر نہیں بلکہ یہ لٹیرا ہے، لوٹے گا اور کیا کرے گا یہ؟ اگر ڈاکٹر بننا ہے تو محنت کرو، پڑھو، وقت کس طریقے سے تقسیم کرنا ہے یہ جان لو، ٹائم مینجمنٹ کیسے ہوتی وہ جان لو، والدین کے فرما بردار رہو، ان کو بھی وقت دو. اب باپ بیچارہ بھی کام سے تھکا ہوا آیا ہے، روٹی نہیں ہے گھر میں، روٹی خریدنی ہے، اور بیٹا اونٹ جتنا اس کی قد ہے، باپ سے بھی لمبا ہے. اب بیٹا بیٹھا، باپ آئے تو فوراً کتاب اٹھا لی ہے، ماں کہتے بیچارہ پڑھ رہا ہے. اب یہ بیچارہ بزرگ ابھی گھر میں ہے، ابھی تھکا ہوا آیا ہے، بیٹے پہ ترس اسے آتا ہے، بیچارہ صبح سے پڑھ رہا ہے، وہ خود بیچارہ روٹی لینے کے لیے خود جاتا ہے، گھر والوں کو ٹائم نہیں دے. بس ڈاکٹر بنا تو پھر مطلب ہے بس کتابی زندگی ہے، نہ گھر والوں کو وقت دینا ہے، نہ نماز کا وقت ہے، نہ کوئی کسی خیر کا وقت باقی رہتا ہے. کمزور ترین انسان ہے یہ، خود غرض ہے یہ، اور ایسا خود غرض اپنے والدین کو کیا دے گا؟ امت کو تو اس نے کچھ دینا نہیں ہے، اپنے والدین کو یہ کیا دے گا جس کے ابھی اپنے والد کی تھکاوٹ کا کوئی خیال نہیں، کوئی قدر نہیں ہے. روٹی لینے کے لیے بھی اگرچہ دکان قریب ہے، اس اتنے بھی احساس نہیں ہے. جو شخص 12 گھنٹے کام کر کے آیا ہے، اب اسے راحت کی سخت ضرورت ہے. میں تھوڑی دیر کے چلا جاتا ہوں، میں روٹی لے کے آتا ہوں، اپنی کتاب اگرچہ وہ صبح سے بھی پڑھ رہا ہے، تو ذرا کتاب بند کرے اور والدین کی ساتھ ہاتھ بٹائے گھر کے کام میں، واللہ پھر واپس آ کے پڑھے اور دیکھے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کتنا کھول لیتا ہے، اور کیسے اسے ہر مشکل بات سمجھ میں کیسے آتی ہے. کر کے دیکھ لیں. اور اگر ڈاکٹر نہ بن سکو تو رونا دھونا نہیں ہے، پیٹنا نہیں، نہ والدین اور نہ ہی اس بچوں کو رونا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ یہ نہیں کہنا چاہیے اے اگر میں فلان وقت میں فلان جگہ پہ نہ جاتا، روٹی لینے نہ جاتا تو میں شاید پاس ہو جاتا، فلان وقت میں فلان کام نہ کر تو میں پاس ہو جاتا. اگر لو مت کہو، اگر مت کہو، کیا کہو؟ قدر اللہ وما شاء فعل. اللہ کی قسم یہ کہہ کے دیکھ لو، جو تم خیر میڈیکل سائنس میں دیکھ رہے تھے، اپنے آپ کو ڈاکٹروں کے خواب دیکھ رہے، تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا نام ہے، اتنا، واللہ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر تم اسے بھی زیادہ دے گا. کہہ کے دیکھو، قدر اللہ ما شاء فعل، ہر مصیبت میں کہہ کے دیکھو، اللہ تعالیٰ مصیبت بھی ٹال دے گا اور اس کے بدلے میں اتنا اجر عظیم عطا فرمائے گا، اتنا خیر کثیر عطا فرمائے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا مگر کیوں نہیں کہنا، اگر کیوں نہیں کہنا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلُ الشَّيْطَانِ، کیونکہ اگر شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے، شیطان خون میں دوڑتا ہے، وسوسہ کرتا ہے، ایک دفعہ اگر کہنے کی ضرورت ہے، بس ایک دفعہ اگر منہ سے نکل گیا، پھر 10 مرتبہ اور بھی نکلے گا، پھر ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا کہ یہ مسلمان کہیں کا نہیں رہے گا. طاقتور مومن وہ ہے جو طاقتور مومنوں کے نقش قدم پہ چلتا ہے، اور طاقتور مومن اپنے زمانے میں اپنے زمانے کے بہترین لوگ تھے، سر فہرست انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، ان سے طاقتور کوئی اور ہے ہی نہیں، اور ان کے بعد ان کے جانشین، ان کے صحابہ، والافضل الرسل ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والافضل الاصحاب، سب سے بہترین صحابہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. صحابہ کرام، سر فہرست ابوبکر الصدیق، پھر عمر بن الخطاب، پھر عثمان بن عفان، پھر علی بن ابی طالب، اور پھر دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب سے بڑے طاقتور مومن تھے، اور ان کے بعد ان کے جانشین تابعین سعید بن المسیب، عمر بن عبد العزیز، حسن بصری، امام ابن سیرین وغیرہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین. ان کے بعد ان کے جانشین اتباع التابعین، اور پھر ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين، جو ان کے نقش قدم پر چلتا ہے وہی طاقتور پکا اور سچا مومن ہے، جو ان کے راستے سے جدا راستے بنا چکا ہے تو پھر وہ کمزور ترین مسلمان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا اور طاقتور مومن بنائے، اور صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والا بنائے، اور ہر کمزوری سے دور فرمائے، محفوظ فرمائے، ہر باطل راستے سے، اہل بدعت سے اور ان کے راستے سے ہمیں دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.